اس کتاب کے آغاز سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم راہ طریقت پر کیوں چلیں۔ راہ طریقت یعنی اللہ کے قرب و معرفت کے راستے پر چلنا اس لیے ضروری ہے کہ اس راستے پر چل کر ہی ہماری زندگیوں کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور دائمی خوشی اور راحت کس طرح حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اس تشریح کا مقصد یہ جاننا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس مقصد کو کیوں حاصل کیا جائے اور کیسے حاصل کیا جائے، اور اس کو حاصل کرنے کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ ان کے جوابات کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہم عالم اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کی کتابوں کا سہارا لیں گے۔ اس تشریح کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس امر کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد کیا ہے اور سعادت ابدی کیا ہے، اور ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ دوسرا حصہ اس امر کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ ہماری زندگی کے اصل مقصد اور سعادت ابدی کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تیسرا حصہ اس امر کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی اور سعادت ابدی کو حاصل کرنے کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ مکمل معلومات حاصل ہونے کے بعد ہم اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوششیں کر سکیں اور اپنے منزل مقصود کو پا سکیں۔ تو اب اس وضاحت کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اس امر کی وضاحت کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور سعادت ابدی کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد اللہ کو پہچاننا ہے، اور اسے پہچان کر اس کا قرب و معرفت حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے قرب و معرفت کو حاصل کر کے ہی انسان سعادت ابدی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن کے عظیم ترین مفسرین صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے لیعبدون یعنی اپنی عبادت کے لیے کی تشریح لیعرفون یعنی اپنی معرفت کے لیے سے کی ہے۔ یہ تشریح دوسری کتابوں کے علاوہ تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اور اس کی معرفت کو حاصل کر کے اس کے قرب اور رضامندی کے مقام پر پہنچ جائیں، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک لازوال دولت، ایک دائمی خوشی، لازوال امن و راحت، اصل کامیابی اور ایک غیر فانی زندگی کو حاصل کر لیں، یعنی سعادت ابدی حاصل کر لیں۔ تو یہی سعادت ابدی کی تعریف ہے، اور اس کے حصول کا طریقہ اللہ کو پہچاننا یعنی اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس سعادت ابدی کا آغاز اسی دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل حیات جاودانی کی صورت میں اس دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے بال انتہائی سیاہ اور اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، یعنی وہ ایک اجنبی شخص تھا جس کے اوپر سفر کے بھی آثار نہیں تھے۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اس نے اپنے ہاتھ ان کے رانوں پر رکھ دیے اور پوچھا، اے محمد، مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے صحیح کہا ہے۔ ہمیں اس بات سے حیرت ہوئی کہ وہ شخص سوال کر رہا ہے اور خود جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور روز قیامت پر، اور اس کی قضاء و قدر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ان سب پر یقین رکھو۔ اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح اس کی عبادت کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث جاری رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ شخص کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ڈیڑھ ماہ قبل پیش آیا تھا۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، کہ آج کے دن میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام و احسان پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین پسند کر لیا ہے۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنا اور ہمیں یہ سمجھانا کہ اسلام کے 3 درجے ہیں جن کا نام اسلام، ایمان اور احسان ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علماء کرام کی تشریحات کے مطابق اسلام کا پہلا درجہ اس حدیث مبارک کی روشنی میں اسلام ہے جس کا تعلق ظاہری عبادات اور طاعات سے ہے، جن کا تعلق انسان کے ظاہری بدن سے ہے، جن کا تعلق انسان کو اللہ کے راستے پر ڈالنے سے ہے۔ اسلام کا دوسرا درجہ ایمان ہے جس کا تعلق انسان کے دل کی تصدیق سے ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے دین یعنی اس کے راستے کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی عبادت میں کوششیں کرتا ہے، تو اللہ کی ذات پر یقین اس کے دل میں اترنے لگتا ہے اور ایمان کی حلاوت اس کے دل میں اترنے لگتی ہے، اور ایمان کی حلاوت اس کے یقین کو یقین کامل میں بدل دیتی ہے، جس کے حاصل ہونے کے بعد اس کے دل میں اللہ کے دین کی سچائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس درجے سے ترقی کرتے ہوئے انسان اسلام کے تیسرے اور آخری اور عظیم ترین درجے یعنی درجہ احسان تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یا تو مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے یا مراقبے کی حالت میں۔ مشاہدہ کا مطلب اللہ کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ تو اخروی زندگی میں ہوگا، لیکن اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کی صفات جو کہ اس کائنات میں جاری و ساری ہیں اور ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، ان صفات الہی کا مشاہدہ ممکن ہے۔ صفات الہی کے علاوہ اللہ کے اعمال کا مشاہدہ اس حیات دنیاوی میں بھی ممکن ہے۔ ان سب کا مکمل بیان امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جواہر القرآن یعنی قرآن کے جواہرات کی مدد سے عنقریب پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں، جسے عرف عام میں حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، تو تم ایسے عبادت کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں وہ روحانی استعداد موجود نہیں جس کی مدد سے تم مشاہدہ الہی کر سکو، تو پھر اللہ کا مراقبہ ہی کرو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس کی نظر میں ہو۔ اس کا ثبوت صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی ملتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کی اپنے دل پر نظر کا استحضار کر لے تو وہ نہ صرف یہ کہ برے اعمال سے بچ جائے گا، بلکہ برے خیالات کو بھی اپنے دل میں ٹھہرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس حالت مراقبہ میں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر حالت اور ہر کیفیت، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، اس سے واقف ہے اور اللہ کی نظر اس کے دل پر ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ احسان پر پہنچنا، جس پر پہنچ کر انسان اللہ کا قرب و معرفت حاصل کر کے سعادت ابدی کو پا لیتا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیتا ہے، اس درجہ احسان پر پہنچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روح یا نفس کا تزکیہ کرے اور روحانی بیماریوں کو دور کرے اور روحانی اچھائیوں اور خوبیوں کو حاصل کرے، تاکہ اس کی روح جو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہے، وہ روح اس قابل ہو جائے کہ وہ روحانی مقامات میں ترقی کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور اس کی معرفت حاصل کر لے۔ روحانی بیماریوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک باطنی روحانی جدوجہد کے ذریعے ان باطنی خرابیوں کو دور کیا جائے جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دے، اور ان باطنی اچھائیوں کو اختیار کیا جائے جو انسان کو اللہ کے قرب و معرفت کی منزل پر لے جائے۔ وہ باطنی خرابیاں جو کہ روحانی بیماریاں ہیں، مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے دور کیا جانا ان کا ضروری ہے۔ ان میں کینہ، حسد، انتہا پسندی، بغض، بدزبانی، ظلم، بدکلامی، جھوٹ، بہتان، فضول گوئی، بد اخلاقی، فضول خرچی، نفرت، تعصب، نسلی، لسانی، علاقائی عصبیت و منافرت، تکبر، نفاق، بے صبری، غرور، بے رحمی، پست ہمتی، بزدلی، سنگ دلی، سخت دلی، بے حیائی، حزن و ملال، بے بصیرتی، ناعاقبت اندیشی، بدعمالی اور وہ تمام منفی سوچ اور رجحانات شامل ہیں جو انسان کو راہ حق سے برگشتہ اور فطرت سلیمہ سے دور کر دیں اور اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ ان باطنی خرابیوں کو روح کی گہرائیوں سے دور کرنے کے بعد ان عظیم روحانی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے جن سے انسان اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، مثلا محبت، رحم، شفقت، خلوص، اخلاص، سچائی، عاقبت اندیشی، بلند ہمتی، میانہ روی، حوصلہ مندی، انصاف، خوش اخلاقی، خدمت خلق، بہادری، اعمال حسنہ، عجز و انکسار، شرح صدر، یاد و ذکر الہی، توکل اور وہ تمام مثبت سوچیں اور رجحانات جو انسان کو تمام ظاہری و باطنی اچھائیوں کی طرف اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی طرف اور رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی طرف لے جائیں۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان درجۂ احسان پر پہنچ جاتا ہے جو اسلام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور جس کی طرف حدیث جبرائیل میں اشارہ کیا گیا ہے ان الفاظ میں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے عبادت کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی مشاہدہ یا مراقبہ۔ اور اس کی طرف قرآن کی ان آیات میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، سورہ الزمر آیت نمبر 22۔ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی میں ہے۔ یہی وہ درجہ احسان ہے جس پر انبیاء اور ان کے بعد صحابہ اور ان کے بعد اولیاء کرام فائز ہوئے، اور یہی وہ درجہ ہے جس پر پہنچ کر انسان صحیح معنوں میں انسان یعنی انسان کامل بنتا ہے اور اللہ کا نائب اور خلیفہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، اور اسی درجے پر پہنچ کر وہ سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچنا اور اس عظیم دولت کو پا لینا ہر انسان کے لیے ممکن ہے، اور اسی کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے نائبین اس کی تعلیم اپنی زبان اور اپنے حال سے آخری زمانے تک دیتے رہیں گے تاکہ یہ راستہ انسانیت کے لیے آخر تک کھلا رہے، اور اللہ کا یہ وعدہ جو اس نے قرآن میں پوری انسانیت کے ساتھ آخری وقت تک کے لیے کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوششیں کیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی کریں گے، اور اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے۔ اس عظیم وعدے کی تکمیل ہو اور اللہ کی محبت اور رحمت جو پوری انسانیت کے لیے عام ہے، اس محبت اور رحمت کی تکمیل ہو۔ اس وضاحت کی روشنی میں ہمیں اجمالی یعنی مختصراً طور پر معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر اس کی وضاحت پیش کریں گے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اور ہم اس کے لیے عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر، مجدد اور درجۂ احسان کو بدرجۂ کمال حاصل کرنے والے جن کی کتابیں آج کے زمانے میں بھی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں، ان کی کتابوں کا سہارا لیں گے۔ یہ عظیم شخصیت اسلام کا ثبوت یعنی حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں عرف عام میں امام غزالی بھی کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مختصر کتاب میزان عمل، جو کہ ان کی مختصر کتابوں کے مجموعہ رسائل امام غزالی میں ہے، اس مختصر کتاب کے آغاز میں سعادت ابدی کے بارے میں فرماتے ہیں، سعادت کی طلب میں سہل انگاری حماقت ہے۔ سعادت اخروی سے ہماری مراد ہے وہ بقا جو غیر فانی ہے، وہ شراب نشاط جس میں درد و غم نہ ہو، وہ مسرت جس کو غم کی تلخی منفس نہ کرے، اور ایسی عزت ابدی جو ذلت سے آشنا نہ ہو، وہ بے فکری و استغنا جس میں احتیاج کو کبھی دخل نہ ہو، اور وہ کمال جسے زوال نہ ہو، ساتھ ہی ہر وہ چیز جس کی تمنا کی جا سکتی ہے، ہر وہ شے جس کے لیے دل تڑپ سکتا ہے حاصل اور موجود ہو، ہاں اور یہ چیزیں ابد الآباد کے لیے ہوں اور زمانے کی تیز تلوار ان کا رشتہ منقطع نہ کر سکے۔ فرض کرو کہ تمام دنیا اناج سے اٹی پڑی ہے، پھر ایک پرندہ ہے جو ہزار سال کے بعد ایک دانہ اس میں سے چگ لیتا ہے، تو یقین سمجھو کہ ایک روز وہ اناج ختم ہو جائے گا، لیکن سعادت اخروی کا وہ گنجے بے پایا ہے جو کبھی نمٹ نہیں سکتا۔ اس قسم کی نعمت عظما کی ترغیب و تحریص دلانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے سعادت ابدی کی تعریف۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انسان کے زندگی کے مقصد کی تشریح اپنی مشہور آخری کتاب منہاج العابدین الی جنۃ رب العالمین، یعنی اللہ کی عبادت بمقصد معرفت الہی کرنے والوں کے لیے وہ بہترین راستہ جو انہیں رب العالمین کی جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس کتاب کے آغاز میں فرماتے ہیں، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے تمام موجودات کو اپنی حکمت کاملہ سے ترتیب دیا، جو حکیم، جواد، غالب اور کریم جیسے اعلیٰ صفاتی اسماء سے متصف ہے، جس نے انسان کو بہترین فطرت پر پیدا فرمایا اور زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے وجود کا جامہ پہنایا، اور جس نے دونوں جہان کے امور کو احسن طریق پر چلایا، اور جن و انس کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لقاء الہی کا قصد کرنے والوں کے لیے اس تک پہنچنے کی راہیں کشادہ ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کی ہستی پر واضح دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کی راہ دکھائے، اور قیامت تک حضور پرنور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کی اصحاب پر جو ظاہر و باطن میں طیب و طاہر تھے، اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہے، اور ہمیشہ آپ کی اور آپ کے متعلقین کی عظمت قائم رہے۔ اما بعد، اے عزیز بھائیو، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کا پابند بنائے جو جنت فردوس کی راہ ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا، اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں کی مقبول ہوئی۔ آیات مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں کوشش کی اور کما حقہ خدا کی بندگی میں مصروف رہا۔ اس لیے ہم نے عبادات کی حقیقت میں نظر کی، اس کے طریقوں پر غور کیا، اس کے بنیادی امور اور ان مقاصد میں نظر دوڑائی جو سالک راہ آخرت کو درپیش ہیں۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ طریق عبادت نہایت دشوار اور مشکل ہے، اس راہ میں نہایت تنگ و تاریک گھاٹیاں عبور کرنا پڑتی ہیں، شدید مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی آفات راستے میں پیش آتی ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت موانع اور رکاوٹیں درپیش ہیں، اور طول و طویل غیر مرئی مسافتوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے راستے میں گوناگوں، ہلاک اور تباہ کن چیزیں مخفی ہیں، اور یہ کہ یہ راستہ خطرناک دشمنوں اور ڈاکوؤں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ کہ اس راستے کی شاخیں اور فروعات سخت پیچیدہ ہیں، مگر اس راستے کا ایسا مشکل اور پیچیدہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے اور جنت میں پہنچنا کوئی آسان نہیں، اور عبادت کا اتنا مشکل ہونا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا وان الجنۃ حفت بمکارہ وان النار حفت بالشہوات، سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد یہ ہے، الا وان الجنت حزن بروۃ وان النار سهل بسهوۃ، سن لو کہ جنت اونچے ٹیلے پر سنگلاخ زمین کی طرح ہے اور دوزخ صحن میں نرم و ہموار زمین کی مانند ہے، یعنی اول الذکر زمین میں کاشت کر کے پھل حاصل کرنا نہایت محنت طلب ہے، پھر عبادت سے متعلقہ مشکلات کے ساتھ انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور زمانہ طرح طرح کی صعوبتوں سے لبریز ہے، اور دین کا معاملہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف رجوع کر رہا ہے، پھر دنیاوی مشغولیتیں بہت ہیں اور عبادت کے واسطے وقت بہت مختصر ہے، ادھر انسان کی عمر بہت کم ہے، اور مزید یہ کہ انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں بہت لاپرواہی کرتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع وغیرہ کا خیال بہت کم رکھتا ہے، اور اس ذات نے جسے اعمال کو پرکھنا ہے وہ انتہائی بصیر ہے، ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر ثانیہ قریب آ رہی ہے، اور انسان کو جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل ہے۔ مندرجہ بالا مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا توشہ صرف عبادت ہے، اور سفر میں زاد راہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس زاد راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہرگز واپس نہیں آئے گا، تو جو شخص اس تھوڑے سے وقت میں زاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا، اس نے ہمیشہ کی سعادت حاصل کر لی۔ لیکن جس احمق نے اس انتہائی قیمتی وقت کو لہو و لعب میں کھو دیا اور زاد آخرت مہیا نہ کر سکا، تو وہ بلا شک ناکام و نامراد رہا اور تباہ و برباد لوگوں میں سے ہو گیا۔ مذکورہ وجوہات کے باعث یہ عبادت جس قدر مشکل ہے اسے کہیں زیادہ اہم بھی ہے، اس لیے سفر پر کمر بستہ ہونے والے تھوڑے ہیں، اور پھر جم کر استقلال سے سفر کی منازل طے کرنے والے اس سے تھوڑے ہیں، مگر منزل مقصود تک پہنچنے والے ہی خدا کو پیارے ہیں، انہی کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت کے لیے چنا اور منتخب کیا، اور انہی لوگوں کو رب تعالی توفیق و عصمت کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، پھر یہی لوگ جنت فردوس کے مستحق بنتے ہیں اور اس کی رضا کا مقام پاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جس کا ذکر بلند ہے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے سعادت مند کرے اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ اب ہم نے طریق عبادت و ریاضت کو مذکورہ نوعیت کا پایا، اور اس راہ کے قطع کرنے کے اسباب پر پورا پورا غور کیا۔ کا انسان فریضہ عبادت ادا کرتے وقت محتاج ہے، مثلا عبادت کی استعداد اور قوت ہونا، اسے عملی طور پر بجا لانا، اس سے متعلق ضروری علم حاصل کرنا اور دیگر ضروری تدابیر اختیار کرنا جو اللہ کی توفیق و اعانت سے ہی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور خدا کی رحمت سے ہی بندہ اس کی مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے سفر آخرت کو طے کرنے کے متعلقہ امور و اسباب پر کئی کتابیں لکھیں، جیسے احیاء علوم دین، القربہ اللہ وغیرہ، جس میں عبادت کے دقائق و غوامس پر بحث کی گئی ہے۔ ان کتابوں میں ایسی تحقیقات ہیں جن کو عامۃ الناس کے ذہن نہیں سمجھ سکتے۔ جب عوام ان نفیس بحثوں کو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے اپنی کم فہمی سے ان پر نکتہ چینی شروع کر دی، اور جو بات ناقص مذاق کے موافق نہ آئیں انہیں فضول قیل و قال کا محل بنا لیا۔ لیکن اس قسم کی قیل و قال کوئی نئی شے نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رب العالمین کا کلام فصاحت و بلاغت اور اونچے مسائل اور معیاری مضامین کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے؟ مگر معترضین نے اس سے متعلق بھی کہہ دیا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے وقتوں کے قصے کہانیاں ہیں، سورہ الانام آیت نمبر 25۔ اور کیا آپ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار نہیں سنے؟ انی لکتم من علمی جواہر کیل یرا ذاک ذو جہل فیفتننا وتقدم فی هذا ابو حسن الی الحسین ووصا قبله الحسن یا ربی جوہر علمی لو ابوح به لقیل لی انت ممن یعبد الوثن ولست تجل رجال مسلمون دمی یرون اقبہ ما یاتونه حسنا۔ مجھے اپنے کئی علمی جواہر پارے پوشیدہ رکھنے پڑتے ہیں تاکہ جہلہ ان کی تہ تک نہ پہنچنے کے باعث کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور مجھ سے پہلے میرے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو فرما گئے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگر میں اپنے علمی موتی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو مجھے یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بت پرست ہے۔ وہ ایسے پرسرار علوم ہیں کہ ان کو سن کر مسلمان بھی میرے قتل کے درپے ہو جائیں اور قتل کی اس بدترین حرکت کو درست خیال کریں۔ تو بزرگان دین نے جن کا درگاہ ایزدی میں بلند مقام ہے، فضول اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور تمام امت پر نظر کرم فرماتے ہوئے اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف فرمائیں، میں بھی ذات اقدس کی طرف ملتجی ہوا جس کے قبضۂ قدرت میں تمام عالم خلق و امر کی چیزیں ہیں، کہ مجھے ایک ایسی کتاب تصنیف کرنے کی توفیق دے جس پر سب متفق ہوں اور جس کو پڑھنے سے تمام کو فائدہ پہنچے۔ تو اس رحیم و کریم ذات نے میری التجا قبول فرمائی۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے عبادت کے عجیب و غریب اسرار و رموز پر مطلع فرمایا اور مجھے اس کتاب کی عجیب ترتیب و تدوین کا الہام فرمایا۔ ایسی ترتیب میں کسی اور کتاب کی تصنیف میں نہیں قائم کر سکا، یہ وہ تصنیف ہے جس کی میں خود صفت کرتا ہوں، فأقول وباللہ التوفیق۔ سب سے پہلے بندے کو رب کی عبادت کی طرف جو چیز متوجہ کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں عبادت کا خیال اور اس کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ہے۔ رب تعالیٰ کے اس قول میں اسی توفیق و خیال کی طرف اشارہ ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن شرح اللہ صدره اسلام فہو علی نور من ربی، سورہ الزمر آیت نمبر 2۔ خدا تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اس میں خدا کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس ارشاد میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان النور اذا دخل القلب انفصح وانشرح۔ جب بندے کے دل میں خدا تعالی کا نور داخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت اور انشرح پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نور اور خیال کے بندے میں آنے کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد لموت قبل نزول الموت، اس فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ تو سب سے پہلے بندے کے دل میں جب یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی قسم قسم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، جیسے زندگی کی نعمت، قدرت، عقل، بول چال اور دیگر اعلیٰ صفات و لذات کی چیزیں، اور اس نے میرے لیے ایسے اسباب بھی مہیا فرمائے جن کے ذریعے میں اپنے آپ کو تکالیف اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہوں اور آفات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اور پھر بندہ جب یہ بھی سوچتا ہے کہ جس منعم نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ مجھ سے ان نعمتوں کا شکر اور اپنی خدمت کا مطالبہ کرے گا، اور اگر میں نے نعمتوں پر شکر اور اس کی خدمت نہ کی تو وہ یہ نعمتیں مجھ سے چھین لے گا، اور اس ناشکری کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ اور ناراض ہوگا اور ایک روز سزا دے گا۔ اور بندہ جب یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس منعم نے اپنی معرفت و خدمت کے آداب بتانے کے لیے ہماری طرف رسول بھیجے جن کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے جو انسانی عقل و طاقت سے باہر تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اے بندے، تیرا ایک پروردگار ہے جو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے متکلم ہے، جو چاہے ارادہ فرماتا ہے۔ اس نے تجھے بعض کام کرنے کا اور بعض نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسے یہ بھی طاقت ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے عذاب دے گا اور طاعت کا نیک صلہ دے گا، وہ میرے تمام پوشیدہ اسرار کو جانتا ہے اور جو کچھ میری فکر میں آتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس نے طاعت کرنے والوں سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرایا ہے، اور اس نے احکام شرع کی بجا آوری مجھ پر لازم کی ہے۔ ان تمام مندرجہ بالا چیزوں کا خیال کرنے سے بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میں ایک ممکن اور فانی چیز ہوں، میرے اندر کوئی خود کوئی کمال نہیں اور نہ ہی کوئی ذاتی خوبی ہے۔ اپنے متعلق یہ رائے قائم کرنے میں انسانی عقل کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان تمام امور کا تصور کرنے سے بندے پر اپنے پروردگار کا خوف طاری ہوتا ہے اور وہ گھبرا اٹھتا ہے، یہی گھبراہٹ بندے کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، اور یہی گھبرا دینے والا تصور اتمام حجت کرتا ہے اور انسان کے تمام بہانوں کو قطع کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی خیال اسے آیات الہی میں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، چنانچہ اس خیال سے ایک سلیم الفطرت انسان چونک جاتا ہے اور اس میں قلب کو اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، تو بندہ اپنی نجات کی راہ تلاش کرتا ہے اور حصول امن کے ذرائع ڈھونڈتا ہے۔ کچھ تو اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور کچھ دوسروں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بندہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں پاتا کہ کائنات میں غور و فکر کرے تاکہ خالق کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، اور تاکہ ذات خداوندی کے متعلق جو اس سے غائب ہے علم یقین حاصل ہو، اور یہ جانے کہ میرا ایک رب ہے جس نے اسے امر و نہی کا مکلف بنایا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنا، اپنے خالق کے متعلق علم یقین حاصل کرنا پہلی گھاٹی ہے جو طریق عبادت میں پیش آتی ہے، اسے علم و معرفت کی گھاٹی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ علم و معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ بندے کو عبادت کے معاملے میں اہم معلومات کی واقفیت حاصل ہو، اور تاکہ اس راہ کو سوچ و بچار اور غور و فکر سے طے کرے۔ یہ سوچ و بچار اور غور و فکر علم و معرفت کی گھاٹی میں داخل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء کرام سے بھی اس عقبہ یعنی گھاٹی سے متعلق معلومات حاصل کرے۔ ہم نے علماء آخرت کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ ایسے علماء ہی صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ایسے علماء ہی امت کے چشم و چراغ ہیں اور یہی امت مرحومہ کی قیادت کے لائق ہیں۔ تو سفر آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ ایسے ہی علماء سے استفادہ کرے اور انہی کی نیک دعائیں لے، کیونکہ ایسے پاکیزہ سیرت لوگوں کی دعا ہی دستگیر اور رحمت و توفیق خداوندی کا موجب ہوتی ہے، تاکہ بندہ ان کی نیک دعاؤں اور رب تعالی کے ذریعے راہ آخرت کو طے کر سکے۔ اس علم و معرفت کے ذریعے ان امور کا یقین بھی ہو جائے گا کہ میرا ایک معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے مجھے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ بندے کو اس کا بھی یقین ہو جائے گا کہ اس معبود برحق نے مجھے ان عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا حکم دیا ہے اور ظاہر و باطن میں خدمت و طاعت کا امر فرمایا ہے اور کفر و دیگر معاصی سے روکا اور ان کی سزا سے ڈرایا ہے، اور یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر بندہ اس کی خدمت و طاعت کرے گا تو وہ آخرت میں اسے غیر فانی صلہ اور بدلہ عنایت فرمائے گا، اور نافرمانی و سرکشی کرنے والے کو دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ یقین و معرفت بندے کو اپنے مالک و مولا کی خدمت و طاعت پر ابھارتے ہیں اور اس آقا کی خدمت کی ترغیب دیتے ہیں جس نے اس کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور بندہ اگر خلوص سے اس آقا کی تلاش کرے تو اسے پا بھی لے اور اس کی پہچان و معرفت ہو جائے باوجود یہ کہ پہلے اس سے جاہل ہوتا ہے۔ اگرچہ بندہ اس معرفت و پہچان سے رب تعالی کی عبادت و خدمت کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے اور اس کے لیے بندے کے ظاہر و باطن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے مذکورہ علم و یقین کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کا تعلق بندے کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے۔ پس بندہ جب فرائض کو اچھی طرح جان لیتا ہے، اب انہیں عملی طور پر بجا لانے کا ارادہ کرتا ہے، جب شروع ہونے لگتا ہے تو اپنے آپ کو طرح طرح کے گناہوں اور معاصی سے ملوث پاتا ہے، اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے تو دل میں کہتا ہے کہ میں عبادت کی طرف کیسے توجہ دے سکتا ہوں جبکہ میں گناہ پر کرنے پر اڑا ہوا ہوں، اور جبکہ میرا ظاہر و باطن گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے۔ عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل مجھ پر لازم ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کروں تاکہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو سکوں اور معاصی کی منحوس قید و بند سے خلاصی پا سکوں، تاکہ طاعت خداوندی کے لائق ہو سکوں اور اس کی بندگی کی بساط بچھا سکوں۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل توبہ کی گھاٹی عبور کرنا پڑتی ہے۔ اس گھاٹی کو عقبۃ التوبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تو اس بنا پر بندے کو ضروری طور پر اس گھاٹی کو عبور کرنا پڑتا ہے تاکہ اصل مقصود کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ پورے ارکان و شرائط کے ساتھ توبہ کرے اور پوری احتیاط کے ساتھ اس گھاٹی کو عبور کرے۔ جب توبہ صادق نصیب ہو جائے اور یہ مرحلہ طے کرے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ مگر جب بندہ توبہ سے فارغ ہو کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عبادت کو بھی طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ ہر رکاوٹ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسے عبادت سے روکتی ہے، اور عبادت سے روکنے والی اصل میں چار چیزیں ہیں: پہلی دنیا، دوسری لوگوں سے میل جول، تیسری شیطان اور چوتھی نفس۔ لہذا پہلے ان چار چیزوں کو راہ سے ہٹانا اور دور کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان چار چیزوں کو چار طریقوں سے دور کرے: پہلا، دنیا سے قطع تعلقی کرے، دوسرا، لوگوں سے میل جول ترک کرے، تیسرا ابلیس سے محاربہ اور جنگ کرے، اور چوتھا نفس پر سختی کرے۔ مگر نفس پر سختی کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، نہ تو بندہ اس سے بالکل بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی شیطان کی اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی شیطان کی طرح اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت کی منزل طے کرنے کے لیے یہ نفس ہی بندے کی سواری اور اعلیٰ و ذریعہ ہے، اور اگرچہ نفس عبادت کا اعلیٰ اور ذریعہ ہے مگر عبادات میں اس کی موافقت و مطابقت کی بھی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیک کام کی مخالفت نفس کی جبلت میں داخل ہے، یہ تو لہو و لعب کا مشتاق ہے، اس لیے اس سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تقوی کی لگام دی جائے تاکہ یہ بندے میں رہے تو صحیح مگر مطیع و فرما بردار ہو کر، نہ کہ سرکش و باغی ہو کر، تاکہ حسب ضرورت نیک کاموں میں اس سے کام لیا جائے اور فساد انگیز و ہلاک کن امور سے قید میں رکھا جائے۔ جب بندہ ان چار چیزوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اور خدا کی امداد و اعانت سے اس مرحلے کو بھی طے کر لیتا ہے اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اب چند اور موانع اسے پیش آتے ہیں جو عبادت کے لیے فراغت، دل جمعی اور یکسوئی پیدا نہیں ہونے دیتے، اور یہ موانع بھی تعداد میں چار ہیں۔ اول رزق، کیونکہ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اور بندے کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے لیے رزق اور غذا ضروری ہے، اگر تو دنیا سے کنارہ کش ہو گیا اور مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی تو تیری غذا اور رزق کہاں سے مہیا ہوگا۔ دوسرا عارضہ، وہ خطرات و خیالات ہیں جو بندے کے دماغ میں ہر اس چیز کے متعلق پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے یا جس چیز کی امید کرتا ہے، جسے پسند یا ناپسند تصور کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا خرابی، کیونکہ امور دنیا کے نتائج پوشیدہ ہیں، تو بندہ انہی خیالات میں کھو جاتا ہے اور بسا اوقات پراگندہ خیالی کے باعث ہلاکت و تباہی میں جا پڑتا ہے۔ یکسوئی سے عبادت کرنے میں تیسرا عارضہ یہ ہے کہ بندہ جب خلوص قلب سے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے دنیاوی مصائب و تکالیف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، خصوصاً جب کہ بندہ خلق سے علیحدگی، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو ان مصائب و مشکلات کو برداشت کرتے وقت کس قدر غصہ پینا پڑتا ہے اور کیسی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور کتنے حزن و ملال میں گھلنا پڑتا ہے اور کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں آتی ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں چوتھا عارضہ قضاء خداوندی ہے، جو مختلف نوعیتوں میں بندے پر وارد ہوتی ہیں، یعنی کبھی آرام کبھی تکلیف، اور بندے کا نفس طبعاً شرارت و فتنے کی طرف مائل ہے، غصے میں جلدی آ جاتا ہے، تو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ان چار مندرجہ بالا عوارض کی گھاٹی بھی عبور کرنا پڑتی ہے۔ یہ عوارض اربعہ چار چیزوں کے ذریعے رفع ہو سکتے ہیں۔ پہلا، رزق کے معاملے میں خدا تعالی پر توکل کرے۔ دوسرا، خیالات و تفکرات کے ہجوم کے وقت اپنے معاملے کو رب کے حوالے کرے۔ تیسرا، تکالیف و مصائب پیش آنے پر صبر کرے۔ اور چوتھا، قضاء الہی پر راضی رہے۔ جب بندہ اللہ تعالی کے اذن، اس کی تائید اور نصرت سے ان عوارض اربعہ کو قطع کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے اندر نظر کرنے سے محسوس کرتا ہے کہ میرا نفس نیک کام کرنے میں بے حس، بے رغبت اور بہت سست ہے، نیک کام کرنے کی اس میں کبھی سچی چاہت نہیں پیدا ہوتی، اور نیکیوں کی طرف جس طرح راغب ہونا چاہیے راغب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا زیادہ تر رجحان غفلت، نیکیوں سے نفرت، آرام طلبی، لغو، بیہودہ اور جاہلانہ باتوں کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو نفس کو ان خرابیوں سے روکے، اور ایسی شے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے امور خیر کی طرف راغب کرے اور عبادت کی محبت اور شوق عبادت اس میں پیدا کرے۔ تو خرابیوں سے روکنے والی اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی دو چیزیں خوف اور رجا ہیں۔ رجا تو یہ ہے کہ بندہ طاعت و عبادت کے صلے میں بہت بڑے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ تعالی نے جو جنت کی عمدہ نعمتیں عطا کرنے کے اس سے وعدے کیے ہیں ان پر اعتماد اور یقین کرے۔ تو اجر عظیم کی امید اور جنت میں عمدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا یقین بندہ کے لیے نیک کام کرنے کا باعث و ذریعہ بنتا ہے، طاعات کی ترغیب دیتا ہے، اور دل میں اعمال صالحہ کی تحریک پیدا کرتا ہے، اور عبادت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ انسان ہر وقت رب تعالی کے دردناک عذابوں سے ڈرتا ہے، اور ان سزاؤں اور عذابوں کا تصور ذہن میں رکھے جو نافرمانی اور گناہ کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ ایسا خوف جب بندے کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو بندہ اس خوف کے باعث گناہوں سے باز رہتا ہے، اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ خوف و رجا بندے کو عبادت پر ابھارتے ہیں، اس لیے اس گھاٹی کا نام عقبۃ البواعث رکھا گیا ہے۔ جب بندہ خوف و رجا کی مندرجہ بالا گھاٹی اللہ تعالی کے فضل اور اس کی امداد و اعانت سے عبور کر لیتا ہے، اور اصل مقصود یعنی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اب اسے یکسوئی اور دل جمعی سے عبادت کرنے میں کوئی چیز مانع اور عارض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اندر ایسے اوصاف پاتا ہے اور ایسے جذبات محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت کی طرف ترغیب اور طاعت و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب اسے عبادت کرتے وقت نشاط و سرور اور لذت و راحت حاصل ہوتی ہے، اور عبادت پر دوام نصیب ہوتا ہے۔ مگر یکائک دوران عبادت دو اور بڑی آفتیں سر نکالتی ہیں، ایک ریا، دوسری عجب یعنی اپنے متعلق نیک اور پارسا ہونے کا خیال۔ چنانچہ کبھی تو اپنی عبادت کو اس طرح خراب اور تباہ کرتا ہے کہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ خیال کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اب اسے یہ گھاٹی عبور کرنی پڑتی ہے، اور اسے عقبۃ القوادح کہتے ہیں۔ چنانچہ عبادت میں اخلاص اور رب تعالی کے گناگوں احسانات کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے بندہ اس مشکل گھاٹی کو بھی خدا کے فضل و کرم، اس کے اذن اور اس کی رحمت سے پوری احتیاط اور دانشمندی کے ساتھ عبور کر لیتا ہے، تاکہ اس کی نیکیاں ریا و عجب جیسی آفتوں سے سالم اور محفوظ رہ سکیں۔ جب ان مندرجہ بالا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے، تو اب کما حقہ عبادت بجا لانے کے قابل ہوتا ہے، اور اب اس کی بندگی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے حالات زندگی پر نظر کرتا ہے، تو اپنے آپ کو رب تعالی کے بے شمار احسانات، بے شمار عطاؤں اور قسم قسم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ مثلا عبادت اور ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کی توفیق، مضرت رساں چیزوں سے حفاظت، دوسری مخلوقات پر عظمت و بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احسانات اور نعمتوں کو یاد کر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں میں ان کے شکر سے غافل نہ ہو جاؤں، اور کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور کفران نعمت کے باعث کہیں اس کے مخلص خدام کے بلند رتبے سے گر نہ جاؤں، اور ناشکری کرنے سے یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن نہ جائیں، اور میں اللہ تعالی کی نظر کرم اور اس کے الطاف کریمانہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے حمد و شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کثرت ذکر و فکر کے ذریعے اس عقبۃ الحمد و شکر کو عبور کرتا ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو مقصود کے قریب اور اپنے مطلوب کو سامنے پاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسافت طے کرنے سے بندہ اللہ تعالی کے الطاف کی نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پہنچتا ہے، پھر رضا کے باغات، انس کے گلستان اور روحانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اب اسے خدا کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے مناجات کرنے والوں کی مجلس میں جگہ پا لیتا ہے، اور اس کی طرف سے خاص انعامات و اکرامات سے مشرف ہوتا ہے، تو بندہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی عمر کے بقیہ ایام روحانی راحت و سرور میں بسر کرتا ہے۔ یہاں تو ظاہری جسم کے اعتبار سے آرام پاتا ہے اور آخرت میں روحانی اعتبار سے۔ ایسا انسان ہر وقت پیغام الہی یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے کا منتظر رہتا ہے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، موت کا مشتاق رہتا ہے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہونے کا خواہش مند رہتا ہے، چنانچہ خدا کے قاصد اچانک اس کے پاس جنت کی خوشخبری اور جنت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پاک روح کو مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و پیار کے ساتھ اس دار فانی سے جنت کے باغات کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مومن اپنی ضعیف اور حقیر جان کے لیے دائمی نعمتیں اور بہت بڑا ملک پاتا ہے، اور فضل و کرم کرنے والا مہربان رب اسے مرحبا کہتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اور انعام و اکرام کرتے ہوئے اسے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ وہاں ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جن کے بیان سے بیان کرنے والے عاجز ہیں اور صفت کرنے والے جن کی صفت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کو ہمیشہ ہمیشہ نئی نئی اور اعلی اعلی اور عمدہ عمدہ نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی، تو ایسے انسان کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ مومن کتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے، اور کتنی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور کیسی بلند شان کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہزار ہزار مبارک، کیونکہ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ہم بھی دربار ایزدی میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم اللہ فرمائے اور ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے نوازے، اور رب تعالی کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم دربار خداوندی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان، صرف سننے، سرسری علم اور وقتی آرزو کے سوا حالی طور پر کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر حجت نہ بنے، اور اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل میں استقامت دے۔ وہی سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے، اور ہمارے حضور دونوں جہان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد صلاۃ و سلام نازل ہو، اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل پر بھی اللہ تعالی انہیں زیادہ سے زیادہ شرف و عزت عطا فرمائے۔ یہ ہے اس کتاب کی ترتیب جو میرے مولا نے عبادت کے سلسلے میں مجھے الہام فرمائی۔ اے عزیز از جان، اب تو اللہ تعالی کی توفیق سے یہ جان کہ کل سات گھاٹیاں بنتی ہیں، پہلی علم کی، دوسری توبہ کی، تیسری عوائق و موانع کی، چوتھے عوارض کی، پانچویں بوائس یعنی عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کی، چھٹی قوادے یعنی ان چیزوں کی جو عبادت میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اور ساتویں حمد و شکر کی۔ اس کتاب منہاج العابدین میں انہی سات عقبات کا ذکر ہے۔ اب ہم ہر ایک کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ الفاظ تو مختصر ہوں مگر تمام ضروری نقطے بیان بھی ہو جائیں۔ ہم ہر ایک کی شرح علیحدہ علیحدہ باب میں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی توفیق کا دینے والا ہے، اور اس کے کرم سے ہی بیان و عمل میں درستی برقرار رہ سکتی ہے۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امام غزالی رحمت اللہ علیہ انسان کے مقصد زندگی کی مزید تشریح اپنی مشہور کتاب جواہر القرآن یعنی قرآن کے قیمتی جواہرات کے آغاز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے کل 10 مقاصد ہیں، جن میں قرآن کا پہلا اور اہم ترین مقصد اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے، اور قرآن کے باقی تمام مقاصد اس اہم ترین مقصد کے ماتحت ہیں اور اس کے حصول میں معاون و مددگار ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر القرآن کے آغاز میں فرماتے ہیں،
قرآن ایک لامحدود سمندر کی طرح ہے جس میں مختلف طرح کے جواہرات اور قیمتی اشیاء پوشیدہ ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24. ترجمہ، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے تاکہ وہ قرآن کے گہرے مطلبوں کو سمجھ سکیں، یا کیا یہ معاملہ ہے کہ ان کے دلوں پر کفل یعنی تالا لگا ہوا ہے؟ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس سے ہر کتاب کا آغاز ہونا چاہیے، اور اللہ کی بے حد رحمت ہو اس کے تمام پیغمبروں پر. یہ وہ دعا ہے جس سے ہر کتاب کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں تم کو تمہارے خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں. وہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کو اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور جو اس کے کچھ ظاہری مطلب کو لے لیتے ہیں، تم کب تک اس لامحدود سمندر کے ساحل پر غفلت سے بے مقصد چلتے رہو گے؟ تم کب تک اپنی آنکھوں کو بند رکھو گے ان عجائب و غرائب اور رموز و اسرار سے جو قرآن کے معنوں میں چھپے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارا یہ فرض نہیں تھا کہ قرآن کے مطالب کے لامحدود سمندر کے بیچ میں سفر کرتے تاکہ اس کے معارف یعنی اسرار و رموز کو جانتے، اور اس کے جزیروں میں سفر کرتے تاکہ ان کی بہترین اشیاء کو جمع کرتے، اور اس کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ لگاتے تاکہ تم اس کی تہ سے قیمتی جواہرات نکال کر لاتے جس سے تم غنی و مالا مال ہو جاتے؟ کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ تم اس کے قیمتی موتی اور جواہرات سے محروم ہو صرف اس وجہ سے کہ تم اس بات پر بزد ہو کہ تم قرآن کے لامحدود سمندر کے ساحل کو صرف دیکھو گے اور صرف اس کے ظاہری مطالب پر کفایت کرو گے؟ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے جس سے قدیم اور جدید علوم نکلتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے دریا اور نہریں سمندر سے جڑے ہوئے ہیں؟ تم ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہوں نے قرآن کی وسیع و عمیق سمندر کے طول و عرض میں اور گہرائیوں میں سفر کیا اور اس سے قیمتی معارف حاصل کر کے اللہ کی قرب اور معرفت سے مالا مال ہو گئے؟ تم یہ بات جان لو کہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کے فرض کو پورا کرتے ہوئے اور تمہاری اللہ کے حضور نیک دعاؤں کی امید پر میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس امر کی جانب کہ خدا کے محبوب اور مقرب بندوں نے کس طرح قرآن کے اس بحرے بے کراں میں سفر کیا، اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا اور اس میں تیراکی کی. قرآن کے اغراض و مقاصد اور اس کے قیمتی علوم 6 طرح کے ہیں. قرآن کا راز، اس کا اصل پیغام اور اس کا پہلا اور آخری مقصد لوگوں کو اللہ کی معرفت اور پہچان کی طرف بلانا ہے، جو کہ سب سے زیادہ طاقتور اس دنیا اور آخرت کا مالک، اوپر موجود آسمانوں کا خالق اور نیچے موجود زمین کی تہوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک ہے. اسی وجہ سے قرآن کی صورتیں اور اس کی آیات 6 اقسام کی ہیں، جن میں 3 اہم ترین قسمیں ہیں اور یہ اہم ترین اصولوں پر مشتمل ہیں، اور باقی 3 قسمیں پہلی 3 قسموں کے بعد آتی ہیں اور پہلی 3 قسموں کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کی تکمیل کرتی ہیں. قرآنی آیات کی پہلی اہم ترین 3 قسموں میں پہلی قسم کی آیات اللہ کو پہچاننے کے بارے میں ہیں، اور اللہ جس کی طرف انسانیت کو بلایا گیا ہے۔ دوسری قسم کی آیات صراط مستقیم یعنی ہدایت والے راستے کی طرف رہنمائی کے بارے میں ہیں، جن میں استقامت کے ساتھ مسلسل جدوجہد کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن آیات کی تیسری اہم ترین قسم انسان کی اس حالت اور کیفیت کی تشریح کرتی ہے جو اسے اللہ تک پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی سعادت ابدی حاصل ہونے کے بعد کی حالت، جس میں انسان کو حقیقی اور نا ختم ہونے والی کامیابی اور دائمی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کی آخری تین قسمیں قرآن کی پہلی اہم ترین تین قسموں کی تکمیل کرتی ہیں اور ان کی افادیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان آخری تین قسموں کی آیات میں پہلی قسم کی آیات ان لوگوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی طرف لے جانے والی آواز پر لبیک کہا۔ مزید برآں یہ آیات اللہ تعالی کی اپنے ایسے بندوں پر لطف و عنایت و مہربانی کی تشریح کرتی ہیں جس کا مقصد اور راز یہ ہے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کے حصول کی ترغیب دی جا سکے۔ مزید برآں یہی آیات ان لوگوں کی حالت کی بھی تشریح کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف لے جانے والی آواز کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب و سزا کے مستحق ہوئے، جس کا مقصد اللہ کا خوف پیدا کرنا اور غلط رویے سے بچنے کی ترغیب دینا ہے۔ قرآنی آیات کی آخری تین قسموں کی دوسری قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو ان لوگوں کی حالت کی تشریح پیش کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور یہ آیات ان کی ذلت اور جہالت کو سامنے لاتی ہیں جو کہ ناحق جھگڑنے اور سچائی کے خلاف بحث کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ ان سب کا مقصد اور راز یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو سامنے لایا جائے اور اس کے خلاف کراہت اور مخالفت پیدا کی جائے اور سچائی کی تصدیق کی جائے۔ قرآنی آیات کی آخری تین قسموں کی تیسری قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو کہ اللہ کی معرفت، پہچان اور قرب والے راستے کے مراحل بیان کرتی ہیں اور انسان کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ روحانی سفر طے کیا جائے اور اس سفر کی تیاری میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ قرآن کے چھ مقاصد کی مفصل تشریح۔ پہلی قسم کی قرآنی آیات اس ذات واحد یعنی اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں جس کی طرف انسانوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ آیات علم معرفت یعنی اللہ کو پہچاننے کے علم کی تشریح کرتی ہیں۔ اس عظیم علم میں اللہ کی ذات کا علم، اس کی صفات کا علم اور اس کے افعال کا علم شامل ہے۔ یہ تین طرح کے علوم معرفت برابر نہیں ہیں، ان میں اہم ترین علم اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کے بعد اہم ترین علم اللہ کی صفات کا علم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے کاموں یعنی افعال کا علم ہے۔ علم معرفت یعنی اللہ کو پہچاننے کا اہم ترین علم اللہ کی ذات کا علم ہے، جو کہ بہت مشکلوں سے ملتا ہے، اور اس علم کی نایابی کی وجہ سے اللہ کے خاص خاص برگزیدہ بندوں کو بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اگرچہ ان کو دوسرے متعلقہ علوم جو اس علم ذات خداوندی سے درجے میں کم ہیں ان میں بہت زیادہ حصہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات کا علم بہت خاص علم ہے جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، انسان کی عقل کے لیے بہت حیران کن ہے اور انسان کے احاطہ عقل اور بحث سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس علم کی طرف صرف اشارتاً بات کی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی تقدیس و تحمید کی زبان میں بات کی ہے، مثلاً لیس کمثلہ شیئن یعنی اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اور سورہ اخلاص اور اللہ کی بزرگی اور کبریائی کا تذکرہ، مثلاً سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض یعنی پاک و بالا تر ہے وہ ذات اس سے جو مشرکین کہتے ہیں اس کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ جہاں تک اللہ کی صفات کے علم کا تعلق ہے، وہ علم اللہ کی ذات کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآنی آیات بہت ہیں جو اللہ کے علم، قوت، زندگی، کلام، حکمت، سماعت، بصارت وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ جہاں تک اللہ کے افعال یعنی کاموں کا علم کا تعلق ہے، وہ علم ذات خداوندی اور علم صفات خداوندی کے مقابلے میں ایک سمندر کی طرح ہے جس کا ساحل بہت بڑا ہے، جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی سوائے اللہ تعالی کی ذات کے اور اس کے افعال کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ صرف اس کے افعال کا وجود ہے، لیکن قرآن موجودات کا بیان کرتا ہے جو کہ ظاہری دنیا میں ہیں، مثلا آسمان، ستارے، زمین، درخت، جانور، سمندر، پودے، بادلوں کے ذریعے میٹھے پانی کا اتارنا، اور وہ تمام ذرائع جن سے نباتات اور دوسری موجودات کو زندگی ملتی ہے۔ یہ سب وہ افعال خداوندی ہیں جو کہ ظاہری حواس سے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی جو اللہ تعالی کے سب سے زیادہ عظیم افعال، جو کہ سب سے زیادہ عجیب و غریب ہیں، جو سب سے زیادہ واضح طور پر اپنے خالق کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن کا ادراک انسان اپنے ظاہری حواس سے نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، جسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ اس میں فرشتے، جسمانی وجود نہ رکھنے والی چیزیں، مثلا روح جو کہ انسانی وجود کا وہ حصہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اور روح وہ چیز ہے جو کہ تمام ظاہری اور پوشیدہ دنیاؤں کا خلاصہ ہے، جو کہ مادی وجود رکھنے والی دنیا اور حواس ظاہری کے سمجھ سے باہر ہے۔ وہ افعال خداوندی جو کہ انسان کے ظاہری حواس کے فہم اور ادراک سے باہر ہیں، ان میں وہ زمینی فرشتے شامل ہیں جن کے ذمے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ انسان کے ظاہری حواس کے ادراک سے باہر وہ شیاطین بھی ہیں جن کو انسانیت پر قدرت اور طاقت دی گئی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور انسان کے ظاہری حواس کے فہم و ادراک سے باہر آسمانی فرشتے بھی ہیں، جن میں سب سے بڑے فرشتے شامل ہیں جو کہ اللہ کے حضور حاضر ہیں، جو انسانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ کے سوا اور کسی چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کی عظمت، جمال اور کبریائی کے مشاہدے میں غرق ہیں، اور ان کی نگاہیں صرف اللہ کے دیدار میں مستغرق ہیں، جو کہ ہر وقت اس کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اور اس سے تھکتے نہیں۔ تم اس بات کو ناممکن نہ سمجھنا کہ خدا کے خلائق میں ایسی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ انسان اپنے آپ کو اس بلند درجے پر نہیں پہنچا سکتا۔ اے عزیز، یہ بات جان لو کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کے اکثر کاموں سے غافل اور ناواقف ہے، خاص طور پر اللہ کے عظیم ترین کام سے۔ در حقیقت ان کی سمجھ ظاہری حواس اور خیال تک محدود ہے، جو کہ ظاہری دنیا کی آخری حد ہے، اور یہ پھل کے چھلکے کی طرح ہے جو کہ اس کے مغز سے بہت دور ہے۔ وہ شخص جو کبھی ظاہری حواس اور خیال و تصور سے باہر نہیں نکلا، وہ ایسا ہے جس نے کبھی انار کے چھلکے کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور جس نے انسان کے کمال کو کبھی نہیں دیکھا سوائے اس کی ظاہری شکل و صورت کے۔ تو یہ جو تشریح پیش کی گئی ہے، وہ قرآنی آیات کی پہلی اہم ترین قسم کی تشریح پیش کرتی ہے۔ ہم عنقریب ان آیات کو بیان کریں گے جن کا تعلق اس پہلی قسم کی آیات سے ہے، جو کہ قرآن کی روح، اس کا دل اور اس کا راز ہیں۔ دوسری قسم کی قرآنی آیات اللہ تعالی کے قرب و معرفت کے حصول کے راستے میں آگے بڑھنے کے بارے میں ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا کام، اپنے آپ کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، وتبتل الیہ تبتیلا، ترجمہ، اور ہر طرف سے الگ ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے وقف ہو جاؤ، یعنی صرف اسی کے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے مکمل طور پر وقف ہو جانا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف اپنی روح سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس کی طرف روحانی سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو دلی طور پر الگ کر لیتے ہیں۔ اس کا اظہار قرآن کی اس آیت سے ہوتا ہے، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، ترجمہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تو صرف اسی کو اپنا وکیل اور کارساز بناؤ۔ اللہ کی طرف بڑھنا یعنی اس کا قرب اور معرفت کا حاصل کرنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ہمیشہ ذکر میں کوشش اور مداومت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا ہر دوسری چیز سے دلی تعلق ختم کر لیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے، اپنی روح اور نفس کا تزکیہ اور صفائی کر کے، اور دنیا کی گندگی اور آلودگیوں سے اپنے دل کو پاک کر کے۔ اس تزکیہ نفس یعنی باطن کی پاکیزگی کا نتیجہ آخرت کی خوشحالی اور کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، ترجمہ، اس شخص نے فلاح و کامیابی حاصل کی جس نے اپنی روح اور نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ کے قرب و معرفت کا راستہ، یعنی وہ راستہ جس سے سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی حقیقی کامیابی اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس راستے میں آگے بڑھنا استقامت اور مخالفت سے ہوتا ہے۔ استقامت اللہ کی سچی یاد اور ذکر میں، اور مخالفت ہر اس چیز کی جو کہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے اور اس سے غافل کر دے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سفر۔ اللہ کی طرف سفر میں کوئی حرکت نہیں ہے، نہ سفر کرنے والے کی طرف سے، نہ اس کی طرف سے جس کی طرف سفر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالی، کیونکہ دونوں ساتھ ہیں۔ کیا تم نے اللہ تعالی کے یہ الفاظ نہیں سنے جو کہ سب سے زیادہ سچا ہے، او نحنو اقربو الیہ من حبل الورید، ترجمہ، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سالک یعنی اللہ کی طرف سفر کرنے والا، اور مسلوک یعنی وہ جس کی طرف سفر کیا جا رہا ہے یعنی اللہ، ان دونوں کی مثال آئینے میں نظر آنے والے عکس کی ہے۔ عکس آئینے میں اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ آئینے کی سطح پر زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر اس آئینے کی سیقل یعنی صفائی کر دی جائے تو عکس اس میں نظر آنے لگتا ہے۔ اس عکس یا تصویر کا آئینے میں نظر آنا جبکہ آئینے کی سیقل اور صفائی کر دی جائے، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ عکس حرکت کر کے آئینے کے سامنے آ گیا ہے، یا آئینہ حرکت کر کے عکس کے سامنے آ گیا ہے، بلکہ عکس آئینے میں اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ آئینے پر موجود پردہ یا حجاب دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ظاہر ہے اور وہ چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ نور یا روشنی کا چھپنا ناممکن ہے، اور اسی نور یعنی نور الہی کی بدولت ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ قرآن میں سورہ نور میں ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ روشنی کا آنکھ کے تل سے مخفی رہنا صرف دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یا تو آنکھ کے تل میں گدلاپن، کثافت یا گندگی ہوتی ہے، یا اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھ ایک عظیم روشنی کی چمک دمک کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس طرح چمگادڑوں کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تمہارے لیے یہ بہت اہم اور ناگزیر ہے کہ تم اپنی روح کی آنکھ میں موجود کثافت اور میلاپن اور دھندلاہٹ کو صاف کرو، اور اس آنکھ کے تل کی قوت بینائی میں اضافہ کرو، یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو مضبوط کرو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ کو اپنی روح میں موجود پاؤ گے، جس طرح سے عکس آئینے میں نظر آتا ہے، یعنی تم اپنی روح کے آئینے میں اللہ کو دیکھو گے۔ جب اللہ اچانک تمہاری روح کے آئینے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا تو تم یہ کہنے میں جلدی کرو گے کہ اللہ روح کے اندر موجود ہے، اور تم کہو گے کہ انسانی فطرت نے خدائی فطرت کو اختیار کر لیا ہے۔ تم یہ سوچ اس وقت تک رکھو گے جب تک اللہ تعالی تم کو اپنے کلمہ ثابت سے مضبوط نہ کر دے، یہاں تک کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تصویر آئینے میں موجود نہیں ہے بلکہ صرف اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ روح میں موجود نہیں ہے بلکہ روح کے آئینے میں صرف اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ اگر تصویر آئینے کے اندر موجود ہوتی تو اس کا عکس بہت سارے آئینوں میں ایک ساتھ کس طرح نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت سے عارفین یعنی اولیاء کرام کے سامنے ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کچھ ارواح یعنی روحوں کے آئینوں میں زیادہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے، اور کچھ روحوں کے آئینوں میں مبہم اور غیر واضح طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ اظہار کا فرق اس لیے ہے کہ آئینوں کی صفائی، ثقل، آئینے کی شکل اور اس کی سطح کی چوڑائی میں فرق ہے، یعنی مختلف انسانوں کی روحیں اپنی صفائی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً خود کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے عام طریقے سے، لیکن ابو بکر کے سامنے خاص طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے، جس کو راہ سلوک بھی کہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنے کا علم اور خاص طور پر وصول یعنی اللہ کی معرفت اور قرب کو حاصل کرنا قرآن کے بحر العلوم میں سے ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ میں اس کتاب جواہر القرآن میں ان آیات قرآنی کو جمع کروں گا جو تمہیں اللہ تک پہنچنے میں رہنمائی کریں گی، تاکہ تم ان آیات پر غور اور تدبر کر سکو۔ اگر اللہ کی مرضی رہی تو جو تم پر ظاہر ہونا چاہیے وہ ظاہر ہو جائے۔ قرآن کی آیات کی یہ دوسری قسم چمکدار اور خوبصورت موتیوں کی طرح ہیں۔ قرآن کی آیات کی تیسری قسم انسان کا حال بتاتی ہیں جو اللہ کے وصول یعنی قرب و معرفت کے وقت ہوتا ہے۔ ان آیات میں انسان کو ملنے والی خوشی، راحت اور آرام کا بیان ہے۔ وہ لفظ جو انسان کو ملنے والی راحت اور آرام کا اظہار کرتا ہے وہ لفظ جنت ہے، اور جو سب سے بڑی خوشی اور راحت ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب انسان جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ اس تیسری قسم کی قرآن کی آیات میں وہ آیات بھی شامل ہیں جس میں ذلت اور سزا کا بیان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر نہیں چلے۔ وہ لفظ جو ہر طرح کے کرب، غم اور اذیت کا اظہار کرتا ہے وہ لفظ جہنم ہے، اور سب سے بڑا غم اور اذیت انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہنے کی وجہ سے اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بعد اور دوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رنج و علم سے بچائے، اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ متففین میں فرمایا ہے، کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ ترجمہ، بے شک وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اس کے بعد وہ دوزخ میں جلیں گے۔ یعنی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ قرآنی آیات کی اس تیسری قسم میں وہ آیات بھی ہیں جن میں دونوں طرح کے لوگوں یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کو درپیش آنے والے حالات کا بیان ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب آخرت، میزان، پل صراط وغیرہ۔ ان کے واضح ظاہری مطالب ہیں جن میں عام انسانوں کے غور و فکر کا کافی سامان موجود ہے۔ انہی آیات میں عام انسانوں کی سمجھ سے پوشیدہ راز بھی موجود ہیں جن میں خواص یعنی اولیاء اللہ اور اللہ کے مقرب بندوں کی روحانی زندگیوں کا کافی سامان موجود ہے۔ قرآن کی ایک تہائی آیات اور صورتیں ان مضامین کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ قرآن آیات کی چوتھی قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جن میں ان بندگان خدا کے احوال کا بیان ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والے راستے جس کو راہ سلوک بھی کہا جاتا ہے اس پر چلے۔ اس چوتھی قسم کی آیات میں وہ آیات بھی ہیں جن میں ان بدقسمت لوگوں کے احوال کا بیان ہے جنہوں نے اللہ تعالی کا انکار کیا اور اس کے راستے سے دور اور منحرف ہو گئے۔ پہلی طرح کے لوگوں کے احوال کے بیان میں جن لوگوں کے احوال پیش کیے گئے ہیں ان میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، دوسرے فرشتے وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں کے احوال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جن کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، ان میں نمرود، فرعون، عاد، قوم لوط، اہل تبہ، کفار مکہ، بتوں اور شیاطین کو پوجنے والے وغیرہ شامل ہیں۔ اس چوتھی قسم کی آیات کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور ان سے انسان کو برے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے۔ قرآن آیات کی اس چوتھی تقسیم میں وہ راز اور اشارے شامل ہیں جن پر طویل فکر و تدبر کی ضرورت ہے۔ ان دو طرح کے لوگوں یعنی اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر چلنے والے اور اس راستے سے دور ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں آیات بے شمار ہیں۔ قرآن آیات کی پانچویں قسم ان آیات پر مشتمل ہے جن میں اعتراضات اور بحثوں کا بیان ہے جو انہوں نے حق یعنی سچائی کے خلاف کیے اور جن میں فضول اور ان کے فضول اعتراضات کا رد واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور ان کے جھوٹ اور دھوکے کا پول کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کا جھوٹ تین طرح کا ہے۔ ان کا پہلا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی شان کے خلاف ہے، مثلا ان کا یہ قول کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا یہ قول کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اس کے شریک ہیں یا وہ تین میں کا ایک ہے وغیرہ۔ ان کا دوسرا جھوٹ ان کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں یا نجومی ہیں یا جھوٹے ہیں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے سے انکار، اور ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح کے انسان ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ ان کا تیسرا جھوٹ آخرت کے انکار کے بارے میں ہے، اور ان کا انکار جو کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں جنت و جہنم کے بارے میں اور اطاعت الہی کے ثواب اور اللہ کی نافرمانی کے عذاب کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دلائل جو کفار کے خلاف ثبوت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں ان میں عظیم معارف و حقائق پوشیدہ ہیں جو کہ شفائے عظیم ہیں انسان کے لیے۔ اس پانچویں قسم کی قرآنی آیات بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ قرآن آیات کی چھٹی قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کے فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں ہیں اور اس بارے میں ہیں کہ اس راستے کا توشہ سفر کیا لیا جائے اور اس عظیم سفر کے لیے کیا تیاری کی جائے اور کون سے ہتھیار تیار کیے جائیں جن کی مدد سے اس راستے کے رہزنوں اور ڈاکوؤں کو بھگا دیا جائے۔ اس راستے کی تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اس سفر کی منزلوں میں سے ایک اہم منزل ہے، اور انسان کا جسم اس سفر کی سواری ہے۔ وہ انسان جو اس سفر کی منزل یعنی دنیا اور سفر کی سواری یعنی جسم کی نگہداشت سے غافل ہو جائے وہ یہ سفر نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی روزی کمانے کے معاملے کو صحیح نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مکمل اور کما حقہ عبادت کے لیے وقف نہیں کر سکتا، اور خود کو اللہ تعالی کے لیے وقف کر دینا اللہ تعالی کی طرف صحیح معنوں میں سفر کرنا ہے۔ خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا جسم صحت مند و تندرست نہ ہو اور اس کی اولاد صحیح و سالم نہ ہو۔ یہ دو چیزیں اس وقت باعث اطمینان ہوتی ہیں جب ان دونوں کا وجود محفوظ ہو جائے اور ان کو نقصان و ضرر پہنچانے والی چیزوں کو دور کر دیا جائے۔ انسان کی صحت اور اولاد کے بقا اور تحفظ کا طریقہ صحیح کھانا پینا ہے جو کہ جسم کی بقا کے لیے ہے، اور صحبت کرنا ہے جو کہ انسانی نسل کے بقا کے لیے ضروری ہے۔ غذا زندگی کی بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عورت کو نسل انسانی کی بقا کے لیے، لیکن غذا اور عورت اپنی ذاتی خصوصیات کی بنا پر اہم نہیں ہیں۔ اگر اس معاملے کو اصولوں اور ضوابط کے وضع کیے بغیر چھوڑ دیا جائے جس کی بنا پر یہ دونوں اہم ہیں، تو لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگیں، تو یہ جھگڑے لوگوں کو اللہ کے راستے سے غافل کر کے انہیں اس عظیم راستے سے ہٹا دیں اور اللہ کی طرف سفر کرنے سے روک دیں، اور یہ چیزیں لوگوں کی مکمل تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے قرآن نے وہ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے مال کی اہمیت ہے۔ یہ اصول و ضوابط قرآن کی ان آیات میں ہیں جو کہ خرید و فروخت، حرمت سود، قرض کی لین دین، وراثت و ترکے کی تقسیم، ضروری خرچ، مال غنیمت کی تقسیم، صدقہ و خیرات، نکاح، غلاموں کا آزاد کرنا، غلاموں کو رکھنا اور جنگ میں قیدیوں کو لینا، دولت کا حاصل کرنا، گواہوں اور وعدے کے ساتھ وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ جہاں تک عورت کی خصوصیت کا معاملہ ہے، یہ ان قرآنی آیات میں بیان کیا گیا ہے جو کہ نکاح، طلاق، طلاق سے رجوع کرنا، بیوگی اور طلاق کے وقت عدت کی مدت جو کہ دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے ہوتی ہے، خلا، مہر وغیرہ کے بارے میں ہیں، اور ان آیات میں بھی ہیں جو کہ نکاح کی شرائط کے بارے میں ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وہ ذرائع جن کی مدد سے انسانی زندگی اور صحت اور نسل انسانی کی بقا کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کیا جاتا ہے، وہ سزائیں ہیں جو انسان کو دوسروں کو پہنچانے سے باز، ضرر پہنچانے سے باز رکھتی ہیں۔ یہ سزائیں اس جدوجہد کی طرح ہیں جو کہ کفار کے خلاف جنگ، ناانصاف اور غاصب لوگوں کے خلاف جدوجہد، سزائیں، تاوان، جرمانے، کفارے، خون بہا اور قصاص وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ قصاص اور خون بہا اس لیے قرآن نے مقرر کیا ہے کہ ان کی مدد سے انسان کو انسانی زندگی کے تباہ کرنے اور زخم پہنچانے سے باز رکھا جا سکے۔ وہ سزائیں جو کہ چوری اور ڈاکہ زنی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اس لیے ہیں کہ ان کی مدد سے مال کو نقصان پہنچانے سے بچایا جا سکے، جو کہ انسانی روزی اور معاش کے لیے ضروری ہے۔ وہ سزائیں جو کہ زنا، ہم جنس پرستی اور بہتان کے خلاف مقرر کی گئی ہیں، اس لیے ہیں کہ انسانی نسل کی بقا اور تحفظ کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کیا جائے جو کہ انسانی نسل کو منقطع کر دیتی ہیں یا اس کے حسب و نصب کو خراب کر دیتی ہیں۔ جنگ اس لیے ہے کہ اس فتنے کو دور کیا جائے جو کہ حق کے انکار کرنے والے لوگ انسان کی معاش اور عبادت میں پیدا کرتے ہیں، اور معاش اور عبادت دونوں اتنے اہم ہیں کہ ان کی مدد سے اللہ تعالی کی طرف کیا جانے والا سفر طے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ غاصب اور ظالم لوگوں کے خلاف جدوجہد اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ اس فساد کو پھیلنے سے روکا جائے جو کہ خدا کے نافرمان لوگوں کے قابو سے باہر آنے کے نتیجے میں معاشرے میں پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سفر کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ قرآنی آیات جو ان معاملات کے بارے میں ہیں تم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ان آیات میں وہ بنیادی اصول، فوائد اور حکمتیں موجود ہیں جو کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ شریعت کی خوبصورتی میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، جو کہ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کی حدیں مقرر کرتی ہیں۔ قرآنی آیات کی یہ چھٹی قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو کہ حلال و حرام اور اللہ کی حدود کے بارے میں ہیں، جن کی مدد سے انسان ان فرائض کو پورا کرتا ہے جو کہ اللہ کے قرب و معرفت یعنی سعادت ابدی حاصل ہونے والے راستے میں درپیش آتے ہیں۔ قرآنی آیات کی ان چھ قسموں میں کی گئی تقسیم تمام قرآنی تعلیمات کو پیش کرتی ہیں، اور قرآن کے سارے علوم ان قسموں میں منقسم ہیں یعنی تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر تم قرآن اور ان کی چھ قسموں کو ان کی کچھ شاخوں کے ساتھ لے لو تو تمام آیات قرآنیہ کی تقسیم ان 10 حصوں میں کی جا سکتی ہے۔ پہلی قسم اللہ کی ذات کے بارے میں، دوسری قسم اللہ کی صفات کے بارے میں، تیسری قسم اللہ کے افعال کے بارے میں، چوتھی قسم آنے والی زندگی یعنی آخرت کے بارے میں، پانچویں قسم صراط مستقیم یعنی اللہ کی طرف لے جانے والے سیدھے راستے کے بارے میں، چھٹی قسم روح کے تزکیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے بارے میں، ساتویں قسم اولیاء اللہ کے بہترین احوال کے بارے میں، آٹھویں قسم اللہ کے دشمنوں کے برے احوال کے بارے میں ہے، نویں قسم اللہ کے دلائل کے بارے میں ہے جو کہ اس کا انکار کرنے والوں کے غلط نظریات کا رد پیش کرتے ہیں، اور دسویں اور آخری قسم اللہ کی حدود اور شریعت کے بارے میں ہے جس کی مدد سے انسان اپنی دنیاوی معاملات کو صحیح طریقے سے سنبھالتا ہے، جس کی مدد سے انسان اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، کیونکہ دنیا اللہ تعالی کی طرف سفر کرنے والے راستے کی ایک اہم منزل ہے۔
یہاں اس تشریح کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور سعادت ابدی کیا ہیں۔ اب اس تشریح کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس امر کی وضاحت کہ انسانی زندگی کے اصل مقصد اور سعادت ابدی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے حصے میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے حصے پیش کیے گئے ہیں وہ انسانی زندگی کے مقصد اور سعادت ابدی کو حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں کچھ کتابوں کے بارے میں اس تشریح کے تیسرے حصے میں بتایا جائے گا، جن کا مطالعہ انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں اس تشریح کے دوسرے حصے میں ہم ایک حدیث اور ایک روایت کے ذریعے بتائیں گے کہ انسانی زندگی کے مقصد اور سعادت ابدی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس طریقے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں، اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین اور اپنی ایک اور عظیم کتاب احیاء علوم الدین کے باب کتاب الریا میں یہ حدیث بتاتے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور اس کو یاد کیا ہو، اور اس کی شدت اور باریکی کی وجہ سے آپ اسی کا تذکرہ ہر روز کرتے ہوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دیر تک روتے رہے، پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ملاقات کا شوق حد سے بڑھ گیا ہے۔ پھر فرمایا ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ سواری پر بیٹھے اور مجھے بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر ہم چلے۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اے معاذ، میں نے عرض کیا لبیک یا سید المرسلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک ایسی بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو یاد رکھا تو تمہیں نفع دے گی، اور اگر تم نے اس کو ضائع کر دیا تو اللہ عز و جل کے نزدیک تمہاری حجت ختم ہو جائے گی۔ اے معاد، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے سات فرشتوں کو آسمانوں کے خازن اور دربان کی حیثیت سے پیدا کیا، اور ہر ایک آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو بحیثیت دربان کھڑا کر دیا۔ پھر کرامن کاتبین بندے کے اعمال لے کر چڑھتے ہیں، ان میں روشنی اور چمک ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور کرامن کاتبین اس کے عمل کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کو خالص جانتے ہیں۔ پھر جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں غیبت کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن فرشتے اوپر جاتے ہیں اور ان کے پاس بہت اچھے عمل ہوتے ہیں، وہ عمل نور سے روشن ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو بہت زیادہ اور پاکیزہ خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، کیونکہ اس کی نیت اس عمل سے دنیا کمانے کی تھی۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر فرشتے شام تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، پھر فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان سے بڑا خوش ہوتے ہیں، ان میں صدقہ، روزہ اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں، فرشتے ان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور خالص جانتے ہیں۔ پھر جب وہ تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں تکبر والوں کا فرشتہ ہوں، میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہے، یہ آدمی لوگوں پر ان کی مجالس میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ عمل اس طرح چمکتے ہیں جیسے ستارے یا کوئی روشن ستارہ، ان اعمال میں سے تسبیح کی آواز آتی ہے، ان میں روزہ، حج، نماز اور عمرہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں کا موکل دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، میں عجب کا فرشتہ ہوں، مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر مغرور ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں، وہ عمل اس طرح آراستہ ہوتے ہیں جیسے دلہن سسرال جانے کے وقت، جب وہ ان کو لے کر پانچویں آسمان تک پہنچتے ہیں، ان میں جہاد، حج، عمرہ وغیرہ اچھے اعمال ہوتے ہیں، تو ان کی چمک سورج جیسی ہوتی ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں حسد کرنے والوں کا فرشتہ ہوں، یہ آدمی لوگوں پر ان چیزوں میں حسد کرتا تھا جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، یہ آدمی خدا تعالی کی پسندیدہ تقسیم پر ناراض ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل اوپر نہ جانے دوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہے۔ اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں، ان میں اچھے وضو، بہت سی نمازیں، روزے، حج اور عمرہ ہوتا ہے، وہ چھٹے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو دروازے پر مقررہ نگہبان فرشتہ کہتا ہے کہ میں رحمت کا فرشتہ ہوں، ان اعمال کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارو، یہ آدمی کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا تھا اور کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے اعمال کو اوپر نہ جانے دوں، یہ مجھے چھوڑ کر غیروں کی طرف متوجہ ہے۔ پھر فرشتے بندے کا عمل لے کر چڑھتے ہیں، ان میں بہت سا صدقہ، نماز، روزہ، جہاد اور پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کی آواز ہوتی ہے جیسے رات کی آواز و چمک جیسے بجلی کی چمک۔ پھر جب وہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ جو اس آسمان پر موکل ہے کہتا ہے، میں ذکر کا فرشتہ ہوں، یعنی سنانے کا اور لوگوں میں آواز دینے کا۔ اس عمل والے نے اس عمل میں مجلسوں میں تذکرہ اور دوستوں میں بلندی اور بڑے لوگوں کے نزدیک جاہ پسندی کی نیت کی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل کو اوپر نہ جانے دوں کہ یہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو وہ ریا ہے، اور ریاکار کا عمل اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے۔ اور فرشتے بندے کے اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، اچھا خلق، خاموشی اور ذکر الہی لے کر اوپر جاتے ہیں، تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے ان کی مشائیت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی بارگاہ کے سامنے سے تمام پردے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے شہادت دیتے ہیں کہ اس کا عمل نیک خالص اللہ تعالی کے لیے ہے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم میرے بندے کے اعمال پر نگران ہو اور میں اس کے دل کی نگرانی کرنے والا ہوں۔ اس عمل سے اس کا ارادہ مجھے خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ میرے سوا اوروں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ میں اسے اپنے لیے خالص نہیں سمجھتا، اور میں خوب جانتا ہوں جو عمل کرنے سے اس کی نیت تھی اس پر میری لعنت۔ اس نے بندوں کو بھی دھوکا دیا اور تم کو بھی، لیکن مجھے دھوکا نہیں دے سکتا۔ میں غیبوں کا جاننے والا ہوں، دلوں کے خیالات سے واقف ہوں۔ مجھ پر کوئی پوشیدہ چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اور کوئی چھپی چیز مجھ سے اوجھل نہیں ہے۔ میرا علم حاضر کے متعلق بھی اسی طرح ہے جیسے مستقبل کے متعلق ہے، اور گزری ہوئی چیزوں کے ساتھ میرا علم اسی طرح ہے جیسا کہ باقی چیزوں کے متعلق، اور میرا علم پہلے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے پچھلوں کے ساتھ۔ میں پوشیدہ کو جانتا ہوں اور دل کے خیالات کو بھی۔ میرا بندہ اپنے عمل کے ساتھ مجھے کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو مخلوق کھاتی ہے جن کو علم نہیں ہوتا، اور میں تو غیبوں کا جاننے والا ہوں، اس پر میری لعنت ہے۔ اور ساتوں فرشتے اور 3000 فرشتے ودا کرنے والے سب کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس پر تیری لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت۔ پھر آسمانوں والے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور بڑا سخت روئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ذکر فرمایا ہے اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا، اے معاذ، اپنے نبین کی یقین میں اقتدا کر۔ میں نے کہا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ بن جبل ہوں، مجھے نجات اور خلاصی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تیرے عمل میں کوتاہی ہو تو لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنی زبان کو روک، خصوصاً اپنے بھائیوں قرآن پڑھنے والوں سے، اور لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنے نفس کے عیبوں کا علم تجھے روک دے، اور اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے اپنے نفس کو پاک نہ بنا، اور اپنے بھائیوں کو گرا کر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اپنے عمل میں ریاکاری نہ کرو کہ تم لوگوں میں پہچانے جاؤ، اور اسی طرح دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہیں آخرت کا معاملہ بھول جائے۔ اور جب تمہارے پاس کوئی اور آدمی بیٹھا ہو تو کسی دوسرے سے چھپ کر مشورہ نہ کرو، اور لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم سے منہ موڑ لیں گی، اور اپنی مجلس میں اس طرح فحش گوئی نہ کرو کہ لوگ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے تم سے گریز کرنے لگیں، اور لوگوں پر احسان نہ جتاؤ، اور لوگوں کی عزت کا پردہ اپنی زبان سے چاک نہ کرو کہ تمہیں جہنم کے کتے پھاڑ ڈالیں گے۔ اور یہی ہے اللہ تعالی کا قول، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا، یعنی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان باتوں کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جو میں نے تم سے بیان کیا ہے وہ اسی آدمی پر آسان ہے جس پر اللہ آسان کرے، تمہیں ان تمام باتوں سے یہ چیز کفایت کرتی ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی کچھ ناپسند کرو جو اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو سلامت رہو گے اور نجات پا جاؤ گے. خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کثرت سے نہیں کرتے تھے جتنا کہ اس حدیث کو بیان کرتے اور اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے. اس عظیم حدیث کا حوالہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی دوسری عظیم کتاب احیاء علوم دین میں، کتاب الزہد لابن المبارک اور ابن الجوزی فی الموضوعات دیا گیا ہے. اب یہاں ہم ایک اہم روایت پیش کرتے ہیں جن میں مقصد زندگی کے حصول کا طریقہ مختصراً بتایا گیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر کتاب ایوہ الولد، یعنی اے میرے بیٹے، میں جو ان کی مختصر کتابوں کے مجموعہ رسائل امام غزالی میں ہے، اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور مریدوں میں سے حاتم اسم رحمت اللہ علیہ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے. ایک دن شقیق رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے حاتم، تم کتنا عرصے میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سنتے رہے؟ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 33 سال. شقیق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس عرصے میں تم نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کل 8 فائدے حاصل کیے ہیں. شقیق رحمت اللہ علیہ نے کہا، ان للہ و ان الیہ راجعون. اے حاتم، تم نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزار دی اور تمہیں میرے علم سے 8 فائدوں کے علاوہ اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا؟ حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے استاد، اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی، مجھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا ہی فائدہ کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میرا چھٹکارا ان 8 فائدوں سے ہوگا. شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے حاتم، اچھا تو بتاؤ کہ وہ 8 فائدے کون سے ہیں؟ حاتم بن اسم رحمت اللہ علیہ کے بیان کردہ فوائد. اے استاد، پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے، لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک، اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں شخص کی دلبستگی کی غرض سے اس کے ساتھ رہے. میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے، اس کے لیے باعث دلبستگی بنے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو. میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک جائے، میرے لیے سامان دلبستگی ثابت ہو، میرے قبر کی روشن قندیل بنے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو. شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاباش اے حاتم، تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے، اب دوسرا فائدہ بیان کرو. اے استاد، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے. یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى. ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حرص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کریم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے، پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا، اسے ایسے سانچے میں ڈالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالی کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب تیسرا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سے مال و متاع ہے، لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ اور درویشوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالی کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے لیے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے، تم نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا۔ اچھا، اب چوتھا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے ہے، اس لیے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ شان و شوکت کا دولت کی فراوانی مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور شان غصہ دکھانے، مارنے کوٹنے اور قتل و غارت گری میں سمجھتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اور مرتبے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں، اس لیے میں نے تقوی کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا شمار کیا جاؤں۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو، تم نے بہت اچھی بات کی، اب پانچواں فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ سے کر رہے ہیں، جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔ پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی مال و مرتبے کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں، اس لیے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالی کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شقیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حاتم، سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو، اب چھٹا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے، پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اس کو دشمن سمجھو۔ اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا، بلکہ اللہ تعالی کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری اختیار کی، اور اس کے بعد سے اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ تم ہرگز شیطان کی اطاعت نہ کرنا؟ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ شقیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے حاتم، تم نے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی، اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا ہے، بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ترجمہ، زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالی کے ذمے نہیں ہے۔ پھر یقین کر لیا کہ قرآن کریم حق اور سچ ہے، اور میں بھی ان جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہے۔ بس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے میری روزی پہنچائے گا، کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ شقیق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی، اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کرو۔ حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا، آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ معلوم ہوا کہ ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی اور چیز پر ہے، کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے۔ لہٰذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ۔ ترجمہ، جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے خدائے تعالی عز و جل پر توکل کیا، وہو حسبی و نعم الوکیل۔ ترجمہ، اور وہی میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ جب شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتم، اللہ تعالی تمہیں توفیق عطا فرمائے، تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں، میں نے توریت، انجیل، زبور اور فرقان حمیدہ یعنی قرآن میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں، یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں، اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گویا اس نے چاروں آسمانی کتابوں پر عمل کیا۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ ہمارا اصل مقصد زندگی اللہ تعالی کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، جس سے سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے، اب جاننا چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کے راستے پر چلنے سے اور اس راہ میں جدوجہد کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مقصد زندگی کے حصول کی جدوجہد کے فوائد اپنی کتاب منہاج العابدین کے آخر میں یوں پیش کیے ہیں، پھر میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازم سمجھتا ہے اور اپنی عمر بھر اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، تو جو کچھ اللہ تعالی اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامتیں اور خلعتیں ہیں، 20 تو ان میں سے دنیا میں ہیں اور 20 ان میں سے آخرت میں ہیں۔ وہ 20 جو دنیا میں ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو ثنا کہتے ہیں، اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا کہہ کر اللہ رب العالمین اس پر احسان کریں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی تیری جیسی عاجز مخلوق تیرا شکریہ ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو تو اس کو کافی عزت سمجھتا ہے، پھر اگر پہلوں اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا اندازہ کرو۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں، اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو تو اس پر فخر کرے گا اور کئی مقام پر اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر سوچ کہ رب العالمین کی محبت کیسی ہوگی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز ہو جاتے ہیں، اس کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پانچویں یہ ہے کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے ہیں۔ اور چھٹی یہ ہے کہ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کے ہر دشمن کو، ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اس سے روکتا رہتا ہے۔ ساتویں یہ کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے، وہ کسی حال میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا اور نہ تبدل اور تغیر کا اسے خوف ہوتا ہے۔ آٹھویں نفس کی عزت، اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی، بلکہ وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کی خدمت کریں۔ اور نویں ہمت کی بلندی، وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کے کھیل تماشا اور خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دسویں دل کا غنا، کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہوتا ہے، ہمیشہ پاکیزہ نفس اور فراخ سینہ رہتا ہے، اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں لاتا اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے۔ اور گیارہویں دل کا نور ہے، وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم اور اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوششوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بارہویں شرح صدر ہے، کہ دنیا کے مصائب اور تکالیف اور لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا۔ اور تیرہویں ہیبت ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ سب نیک و بد اس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون و جابر اس سے خوف کھاتا ہے۔ اور چودھویں دلوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اور پندرہویں برکت عامہ ہے، جو اس کے کلام اور نفس یا فعل یا کپڑے یا مکان، غرض ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے آ چکی ہے، اور اس جگہ کو جہاں وہ کسی دن بیٹھا ہو، اور اس انسان سے جس نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ صحبت رکھی ہو۔ اور سولہویں جنگلوں اور سمندروں، غرض ساری زمین کی تسخیر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔ اور سترہویں حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات الارض وغیرہ، پھر وحشی جانور اسے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ اور اٹھارہویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ اور انیسویں اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت اور وجاہت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کر کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اور بیسویں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی قبولیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح بھی چاہے اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کرامات تو دنیا میں ہیں، اور وہ جو آخرت میں ہیں وہ یہ ہیں۔ 21 یہ ہے کہ اگر اولاً تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کے سکرات کو آسان کر دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انبیاء علیہ السلام کے دل بھی ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ سکرات موت کو ان پر آسان کرے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے نزدیک موت اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے جیسے پیاسے آدمی کو صاف پانی پینے کو مل جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور 22 ایمان اور معرفت پر ثابت قدمی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا انتہائی خوف اور گھبراہٹ ہے، اور اس پر پوری بے صبری اور رونا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمانداروں کو قول ثابت کی وجہ سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور 23 فرشتے اور خوشبو اور بشارت اور رضامندی اور امان کا پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یہ کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، اور آخرت کی آئندہ ہولناکیوں سے خوف نہیں کھاتا، اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس کا اسے غم نہیں ہوتا۔ اور 24 جنتوں میں ہمیشہ کی رہائش اور خدا تعالی کی ہمسائیگی ہے، اور 25 پوشیدگی میں اس کی روح کی جلوت ہے، آسمان اور زمین کے فرشتوں پر وہ عزت اور احترام سے اٹھایا جاتا ہے، اس کے بدن کو ظاہر میں جنازے کی تعظیم حاصل ہوتی ہے، اور اس پر جنازے کی نماز کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اس کی تجہیز و تکفین میں لوگ جلدی کرتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی غنیمت جانتے ہیں۔ اور 26 قبر کے سوال و جواب کے فتنے سے امن ہے کہ وہ اس حول سے مطمئن رہتا ہے، اور اسے صحیح جواب کا القاء ہوتا ہے۔ اور 27 قبر کی فراخی اور اس کی روشنی ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ اور 28 اس کے روح اور جان کا مانوس ہونا اور معزز ہونا ہے، اسے سبز پرندوں کے جسم میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ اپنے نیک بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے بخشا ہے اس پر خوش رہتے ہیں۔ اور 29 عزت اور کرامت کے ساتھ اس کا حشر ہے کہ اس کو لباس فاخرہ اور تاج پہنایا جائے گا اور براق پر سوار ہوگا۔ اور 30 چہرے کا منور اور روشن ہونا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کئی چہرے اس دن سفید ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش۔ اور 31 قیامت کی ہولناکیوں سے امن ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، اَمَّنْ يَاتِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا وہ شخص جو آئے گا قیامت کے دن امن کی حالت میں۔ اور 32 دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا ملنا ہے، اور ان میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جنہیں حساب کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور 33 حساب کی آسانی ہے۔ 34. نیکیوں کا بوجھل ہو جانا، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو وزن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا. اور 35. حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا، پھر وہ ایک ہی دفعہ پیے گا اور اس کے بعد پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور 36. پل صراط سے گزر جانا اور آگ سے نجات پا جانا، یہاں تک کہ بعض ان میں سے اس کی آواز تک نہ سنیں گے، اور وہ ایسی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے آگ بجھ جائے گی. اور 37. قیامت کے میدان میں شفاعت کرنا، جیسے کہ انبیاء اور رسول شفاعت کریں گے. اور 38. جنت میں ہمیشہ کا مالک ہونا. اور 39. اللہ تعالی کی بہت بڑی رضامندی. اور 40. اللہ رب العالمین کی ملاقات بلا کیف جل جلالہ، جو کہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود برحق ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے فہم اور اپنے مبلغ علم کے مطابق شمار کیا ہے، اگرچہ میرا علم نہایت ناقص اور قاصر ہے. اور پھر اس پر مزید یہ کہ میں نے ان کو نہایت مختصر ذکر کیا ہے، اور ان کو اصولاً اور اجمالاً ذکر کر دیا ہے. اور اگر میں ان میں سے بعض کی تفصیل بیان کرتا تو یہ کتاب اس کی متحمل نہ ہو سکتی. کیا تو غور نہیں کرتا کہ میں نے ہمیشہ کے ملک کو ایک ہی خلعت شمار کیا ہے؟ اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا تو یہی 40 خلعتوں سے زیادہ ہو جاتی، جیسے حور کا نور اور محلات اور لباس وغیرہ کی تفصیل. پھر ان میں سے ہر ایک ایسی تفصیل پر مشتمل ہے جن کو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہی جانتا ہے، کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کا مالک ہے. اور ہمیں ان کی معرفت کی کون سی توقع ہو سکتی ہے، جبکہ خداوند تعالی فرماتے ہیں: فلا تعلم نفس مما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خلق فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، اور نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا. اور مفسرین اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہتے ہیں: لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اس سے پہلے کہ سمندر ختم ہو جائیں کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، اور جس کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے 1000 دینار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یا اس کے علم کو مخلوق کیوں کر گھیر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور عقول ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اور حق یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے، اور وہ غالب جاننے والے کے اس کے فضل عظیم کے تقاضے کے مطابق اور اس کی قدیم سخاوت کے موافق ایک عطا ہے. خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس چیز کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے جس کے وہ محتاج ہیں، اور جس کا وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور جس کو مانگنے کے لیے وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں: علم، عمل، اخلاص اور خوف. پہلی کے ساتھ وہ راستے کو معلوم کرے گا، ورنہ وہ ایک اندھا ہے. پھر ان کے مطابق عمل کرے گا، ورنہ وہ روک دیا جائے گا. پھر عمل کو خالص کرے گا، ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا. پھر وہ ہمیشہ آفات سے ڈرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ امان حاصل کر لے، ورنہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سچ کہا کہ تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے، اور علماء سوئے ہوئے ہیں ما سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں مگر مخلص لوگ، اور تمام مخلص بہت بڑے خطرے پر ہیں۔ میں کہتا ہوں چار آدمیوں سے انتہائی تعجب ہے، ایک وہ عقل مند جو عالم نہ ہو، کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش نہ آنے والی ہیں، کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اس کو دلائل اور عبرتوں اور ان آیتوں کے سننے اور ان خیالات سے دل کی بے قراری اور نفس کے تصورات سے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، کیا وہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور جو چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالی نے فرمایا، الا یظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظیم، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ اور دوسرے اس عالم سے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، کیا وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بہت بڑی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں، اور یہی بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو؟ تیسرے اس عامل سے جو مخلص نہ ہو، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور نہیں کرتا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو، کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو وہ اپنے اصفیہ اور اولیاء اپنے خادموں سے کرتا ہے، جو کہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ معزز مخلوق کو فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ الْآيَا، اور بے شک وحی کی گئی تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ پھر قصہ مختصر، ان کی تفصیل وہ ہے جو رب العالمین نے اپنی کتاب عزیز کی چار آیتوں میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، چاہیے کہ ہر آدمی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جن لوگوں نے ہمارے متعلق کوشش کی ہم ضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ایک جامع آیت میں بیان کر دیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچا قائل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص کوشش کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے قدم کی لغزش اور اپنے قلم کی ہر بے راہروی سے معافی طلب کرتے ہیں، اور ان تمام اقوال سے مغفرت کے متمنی ہیں جو ہمارے اعمال کے مطابق نہ ہو۔ اور ہر اس چیز سے مغفرت کے طالب ہیں جس کا ہم نے دعویٰ کیا اور اس کو دین الہی کے علم کی حیثیت سے ظاہر کیا، حالانکہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، اور ہم اس سے ہر اس خیال سے مغفرت کے طالب ہیں جس نے ہم کو تسنوں پر تیار کیا اور جس کا ہم نے اپنی کتاب میں اندراج کیا، یا ہر اس کلام سے جس کو ہم نے نظم کیا، یا ہر اس علم سے جس کا ہم نے نفع دیا، اور ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں، اور اے بھائیوں کی جماعت تمہیں بھی ہمارے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خالص اس کی رضامندی چاہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وبال نہ بنائے اور اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھے، جبکہ ہمارے اعمال ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، یقیناً وہ بڑا سخی نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ ہے جس کا ہم نے قصد کیا تھا کہ عقبہ کے طریقے کے سلوک کی کیفیت کی شرح میں ذکر کریں گے، اور ہم نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جن کے فضل سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالی اپنی بہترین مخلوق پر ہر حال میں رحمتیں نازل فرمائے جس نے معبود حقیقی کی طرف دعوت دی، یعنی حضور سید عالم پرنور مجسم احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پاکیزہ اور برکت والی سلامتی نازل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسوله الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیائہ امتہ اجمعین۔ یہاں اس تشریح کے دوسرے حصے کا خاتمہ ہوتا ہے، اب تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرا اور آخری حصہ، اس تشریح کا تیسرا اور آخری حصہ اس امر کی وضاحت پیش کرتا ہے کہ اس اجمالی بیان کے بعد انسانی زندگی کے مقصد کے حصول کے طریقوں کے بارے میں اور سعادت ابدی کی لازوال نعمت کے حصول کے طریقوں کے بارے میں مکمل معلومات کہاں سے حاصل کی جائیں تاکہ راہ عمل کشادہ ہو، واضح اور روشن ہو، اور اس راستے پر چل کر انسان اپنے مقصد زندگی اور سعادت ابدی کو اپنی اسی دنیاوی زندگی میں حاصل کر لے، اور حیات جاودانی، نعمت لازوال، مسرت دائمی اور غیر فانی اور دائمی کامیابی حاصل کر لے۔ اس اہم ترین علم کو حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ خاص طور پر کریں۔ پہلا، قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ قرآن کے 10 مقاصد کی روشنی میں، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب جواہر القرآن کے آغاز میں پیش کیے ہیں، قرآن کے ان 10 مقاصد کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں، اور ان کی روشنی میں مزید ان مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین کو پڑھیں، جس میں مختصراً بتایا گیا ہے کہ اپنے مقصد زندگی اور سعادت ابدی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ دوسرے، امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت کے مفصل ابتدائیے کو پڑھیں، جس میں انہوں نے سعادت ابدی پر بہت اہم روشنی ڈالی ہے۔ تیسرے، امام غزالی کی مفصل کتاب احیاء علوم دین کا مطالعہ کریں، جس میں انسان کے مقصد زندگی اور سعادت ابدی کی مفصل تشریح پیش کی گئی ہے۔ چوتھے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا ہوا انسانی تاریخ کا عظیم ترین کلام عارفانہ مثنوی مانوی کا مطالعہ کریں، جو کہ کسی اچھے ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہو۔ اس عظیم کتاب سے قرآن کی گہری حکمت پتہ چلتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی مدد سے کس طرح انسان اپنی زندگی کے مقصد اور سعادت ابدی کو حاصل کر لے۔ وباللہ التوفیق والہدایہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، و وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر الدعواهم عن الحمد لله رب العالمين. اس تشریح سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم راہ سلوک پر اس لیے چلتے ہیں، یعنی ایک باطنی روحانی جد و جہد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس پر چل کر اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد یعنی اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیں، اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے ہی ہم سعادت ابدی حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ کتاب ہمیں ہمارے مقصد زندگی کے حصول میں مدد دے گی. تو اب ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں.